أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. عزیزانِ گرامی، شب جمعہ ہے، بہترین اعمال میں سے ایک عمل جو شب جمعہ میں وارد ہوا ہے، وفات جمعہ میں یقیناً آپ حضرات نے مطالعہ کیا ہوگا، وہ ہے محمد آل محمد پر کثرت سے درود اور صلوات پڑھنا. اب حضرت سے درخواست ہے کہ تین مرتبہ مل کر درود شریف پڑھ دیجیے. عزیزانِ گرامی، توحید کے حوالے سے اور توحید کے موضوع پر گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے، ویسے تو تیسری ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی مجلس کیونکہ داخلہ اہل بیت شام میں تھا، اس لیے میں نے سورہ حمد کی پہلی آیت کو عنوان و محور موضوع قرار دیا تھا جس پر گفتگو ہوئی تھی. یقیناً گفتگو قرآن اور اہل بیت اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث، محور یہی ہے، مرکز یہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. یقیناً آپ حضرات کے ذہنوں میں شاید بہت سے سوالات آئے. آپ حضرات یقیناً کیونکہ عمر کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں موجود ہیں، بچے بھی ہیں، کچھ میرے بزرگ بھی ہیں، تو اگر کوئی سوال آئے تو یقیناً آپ سوالات کو اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیں، کیونکہ یہ مکتب وہ مکتب ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پوچھو، سوال کرو تاکہ سیکھ سکو. سوال کا علم کا گلا نہیں گھوٹا جاتا. تو اسی آپ کے ذہن میں سوال آئے، اسے اپنے ذہن میں زندہ رکھیے. اگر مجلس کے بعد وقت ملا تو یقیناً آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا لکھ کر دے دیں، تاکہ بعد میں فرصت کے وقت انہیں ایام میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا جواب پیش کر سکوں. سورہ انفال کی 162 آیت: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یعنی محور پروردگار عالم کی ذات ہے، محور توحید ہے، اور توحید بھی کون سی کہ جس کی جانب قرآن اشارہ کرے، میری یا مجھ کسی غیر معصوم کی خود ساختہ تراشیدہ توحید نہ ہو. وہ توحید نہ ہو کہ جس کے مطابق خدا جسم اور جسمانیات میں محصور ہو جائے. وہ خدا نہ ہو کہ جو زمان اور مکان میں مقید ہو جائے. وہ خدا نہ ہو کہ جس میں انسانی صفات کا شائبہ پایا جائے. وہ خدا کہ جو ماورائے ذہن و قیاس و فہم انسان ہو، اس خدا پر گفتگو کی جاتی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے. اور یقیناً جب خدا پر بات آئے گی، گفتگو آئے گی، تو ان تمام سلسلوں پر گفتگو ہوگی، کہ جو پروردگار عالم نے بنی انسان کے لیے معین کیے ہیں قرار دیے تاکہ جو ان کے ذریعے انسان خدا تک پہنچ سکے. عزیزان گرامی دیکھیے, میں اس سے پہلے کے موضوع کی طرف آؤں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو پہلی شب بھی میں نے عرض کیا تھا اور وہ دوبارہ میں پھر دہراؤں گا کیونکہ یقیناً پہلی شب میں بہت سے مندی ایسے ہو شاید کہ جمعہ ہو اور آج وہ پہلی دفعہ آ رہے ہو کیونکہ شب جمعہ ہے اس وجہ سے. کہ دیکھیے ہر چیز نعمت ہے, قرآن نعمت ہے, حدیث نعمت ہے, پروردگار عالم نے جو پیغمبر انبیاء پنجتن معصومین قرآن کتاب ضابطہ اخلاق ضابطہ زندگی ہمیں عطا کیا وہ تمام کی تمام چیزیں نعمت ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا اب یہ لوگوں کے لیے جو پہلی شب نہیں تھے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, جو لوگ سن چکے تھے یقیناً ان کے لیے تکرار ہوگی اور دوبارہ مطلب ذہن میں تازہ ہو جائے گا. مولا کائنات نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا فرمایا کہ ان اللہ فی کل نعمت حقا فمن عداه زاده منها, کہ جو بھی اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس میں پروردگار عالم کا ایک حق ہے اس نعمت میں, اور جو انسان بھی اس نعمت کے حق کو ادا کرے تو گویا اس نے اس نعمت کو زیادہ کر دیا, بڑھا دیا. پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے اس نعمت کو مزید بڑھا دے گا, زیادہ کر دے گا. وَمَنْ قَصَّرَ عَنْهَا, اور جو اس نعمت کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لے, خَاطَرَ بِزَوَالِهِ, تو گویا اس انسان نے نعمت کو زوال اور فنا کے خطرے میں ڈال دیا. یقیناً اگر سید الشہداء کا وجود نعمت ہے, اگر عزاداری نعمت ہے, تو وہ مقام بھی نعمت ہے کہ جہاں پر یہ عزاداری منعقد کی جا رہی ہے, وہ شہر بھی نعمت ہے کہ جہاں یہ عزاداری منعقد کی جا رہی ہے. اگر ہم اس شہر کی پاسداری کریں, اس کے قوانین کا خیال رکھیں, ایک بہترین شہری بن کر زندگی گزاریں, تو یقیناً ایک طرح سے شکرانہ نعمت ہے. یقیناً پاکستان سے تعلق رکھنے والے حضرات یہ جانتے ہیں کہ عزاداری کو قائم کرنے اور منعقد کرنے کے سلسلے میں وہاں کتنی مشکلات کا سامنا ہے. قدم قدم پر چیکنگ, قدم قدم پر مختلف خطرات, مختلف مشکلات, مسائل, صعوبتیں, جس کے بعد ایک مختصر سی مجلس منعقد کرنی پڑتی ہے. بڑے جو بڑے پیمانے پر عزاداری ہوتی ہے اس کا ذکر چھوڑ دیجئے. تو دیکھیے یہ ایک نعمت ہے کہ نہایت سکون کے ساتھ, نہایت آسانی کے ساتھ, نہایت اطمینان کے ساتھ آپ کو یہاں عزاداری کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. تو اس کا شکریہ کیا ہے, کس طرح سے اس نعمت کو مزید بڑھایا جائے, اس طرح سے شکریہ ادا کیا جائے, حق کو ادا کیا جائے. حق یہ ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مولا کائنات کی حدیث کے ذمے کہ بہترین بلد وہ ہے کہ ماں حملکا, جو تمہارے بوجھ کو اٹھائے. اور یہ شہر آپ کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے, آپ کی روزی رس معاش کا بندوبست کیا ہے اس شہر نے, تو اس شہر کے قانون کی, اس شہر کی صفائی ستھرائی کی, اس شہر کے تمام ضوابط کی, اس شہر کے رسم و رواج کی پابندی کیجئے اور ایک ایسا شہری بن کر دکھائیے کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ایک شکر ادا کریں گے آپ عزاداری کا کہ آپ کو موقع ملا, اور جب عزاداری کا شکر ادا کریں گے تو یقیناً پیغام سید الشہداء پہنچانے میں بہت زیادہ معاون مددگار ثابت ہوں گے. لیکن اگر فرشادہ پر آنے والا یہاں کے قانون کی پابندی نہ کرے, جس کی وجہ سے کسی کے دل میں سید الشہداء کی جانب کوئی برا خیال آئے, میں برا لفظ استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہا, آپ یا میں اگر یہاں پر کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے لوگ سید الشہداء کی جانب ان کے دل میں کوئی میل آ جائے, تو اس گناہ کی ذمہ داری اسی کے سر ہوگی کہ جو اس بات کا باعث بنے. تو دیکھیے خیال رکھیے انسان قوانین کا, حقوق کا, ہمسایوں کا, پڑوسیوں کا. جب یہاں آتے ہیں آپ اپنی موٹر کاروں پر آتے ہیں, گاڑیوں پر آتے ہیں, کوشش کیجئے, بلکہ اور یہ ضروریات میں سے ہے, واجبات میں سے, اور حرام ہے کسی کے لیے باعث اذیت بننا. کیا آپ اپنی گاڑی اگر اس انداز سے کھڑی کر دیں کہ کوئی اس مسجد کے اطراف میں رہنے والا اسے دقت, پریشانی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے, جس کی وجہ سے وہ آپ سے نالا ہو جائے, تو یہ گناہ ہے, حرام ہے, اس سے بچیے. جس ثواب کی آپ نیت میں کر رہے ہیں, ثواب سارا کا سارا اکارت ہو جائے گا, رائے گا چلا جائے گا. اس انداز سے زندگی گزاریے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ کے وجود کی برکت کا احساس ہو, نہ کہ آپ کے وجود کو دبال اور ایک نقمت سمجھے, ایک مصیبت سمجھے. ایک سلوات دیجیے محمد عالم. اب یقیناً کل گفتگو جو ہوئی تھی اس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم مجھ سے توبہ قبول ہوئی, وہ کلمات کے ذریعے ہوئی, وہ کلمات کون سے تھے. اور میں نے کوشش کی قرآنی زاویہ نگاہ سے, قرآنی نقطۂ نگاہ سے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا جائے کہ کلمات کیا تھے, ان کی حقیقت کیا تھی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, یہ سورہ بقرہ کی گفتگو ہے. سورہ طٰہٰ میں آپ کے سامنے پیش کی کہ جہاں پر یہ ارشاد ہوا کہ آسا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب علیہ وهدى, کلمات وہ تھے کہ جنہیں دریافت کرتے ہی آدم دوبارہ اجتبا کے مرحلے پر پہنچ گئے, مجتبا بن گئے, وہ مقام دوبارہ آدم کو حاصل ہوا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ کلمات معمولی کلمات نہ تھے, وہ اس بات کا باعث بنے, وسیلہ بنے. لفظ وسیلہ پر غور کیجئے گا, وسیلہ بنے کہ جن کے ذریعے, جن کی مدد سے آدم کو دوبارہ ان کا کھویا ہوا مقام عطا ہوا. اور وہ کلمات یہ بھی نکل کے آئے گا سامنے اس قرآنی آیت کی روشنی میں کہ وہ کلمات ایسے تھے کہ جو آدم کے علم سے, جن کی پہنچ کہیں دور تھی, کیونکہ اگر وہ آدم کے علم کی حدود سے باہر نہ ہوتے تو پروردگار یہ نہ کہتا فتلقى آدم من ربه کلمات, اس موقع پر پھر آدم نے کچھ کلمات کو پروردگار سے وصول کیا. یعنی وہ کلمات جس طرح سے شجرہ غیب میں تھا, آدم کی نگاہوں سے مخفی تھا, اسی طرح سے کلمات بھی آدم کی نگاہوں سے مخفی تھے. اور یہ کلمات ایسے تھے کہ انہیں پاتے ہی آدم اجتبا مجتبا کے مرحلے پر پہنچ گئے. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ آراف میں جملہ ملتا ہے, آیت ملتی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, پروردگار اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, اگر تو نے ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل نہ کی, کرم نہ کیا, تو یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. مفسرین نے کہا کہ وہ کلمات یہ تھے, لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی اور عرض کی میں نے یہ بات کہ یقیناً یہ کلمات تھے, لیکن توبہ کی شرط یہ ہے کہ بندہ عبد جس نے خطا کی ہے وہ اپنی ذات میں تزلل عبودیت کا احساس کرے, انکساری کا احساس کرے. یقیناً وہ کلمات ایسے ہونے چاہیے کہ جنہیں دیکھ کر آدم کو اپنی کمائیگی, بے بذاتی, عبودیت, تزلل, تخشع اور خضوع کا احساس ہو. یقیناً ان کلمات کا مرتبہ آدم کے علم کی پہنچ سے کہیں آگے تھا, اسی طرح سے کہ جس طرح فرشتوں کا مرتبہ تسبیح اور تقدیس آدم کو ملنے والے اسماء کے علم سے کہیں ابنا تھا. جب فرشتوں نے آدم کے مرحلہ علم کو دیکھا تو ایک دفعہ سجدے میں گر گئے, اسی طرح سے ان کلمات کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ جب آدم کو وہ کلمات عطا ہوئے, دکھائے گئے وہ کلمات عطا ہوئے, تو آدم نے اپنی ذات میں, توجہ کیجیے گا, آدم نے ان کلمات کو وصول کرنے کے بعد اپنی ذات میں اس تزلل کا, اس تخشع کا, اس خضوع کا, اس بندگی کا, اس بے چارگی کا احساس کیا. اور آدم کو یہ احساس ہوا کہ اگرچہ مجھے پروردگار نے تمام اسماء سکھائے کہ جن کے مقابلے میں فرشتوں کا علم ہیچ تھا, لیکن یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے مقابلے میں میری بندگی ہیچ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ پانچویں امام نے فرمایا یقیناً اب یقیناً کیونکہ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو متصل کرنا ہے, تو آپ ذرا دو تین منٹ اور برداشت کر لیجئے, مجھے دو تین شبے سے آپ برداشت کرتے ہیں, سن لیں میری باتوں کو, لیکن آج ذرا سا گفتگو کا سلسلہ متصل ہو جائے. اور پھر میں نے پانچویں امام کی حدیث پیش کی کہ امام نے فرمایا سبحنا فسبحت الملائکہ, کبرنا فکبرت الملائکہ, حللنا فحللت الملائکہ. جب ہم نے تحلیل کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تحلیل کی, جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تسبیح کی, جب ہم نے تکبیر کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تکبیر کی, تکبیر کو ادا کیا, اللہ اکبر کو کہا, اور پھر فرمایا پانچویں امام نے لولانا لما عبد اللہ, اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی تھی. اور پھر آئیے زیارت جامعہ کی طرف, آئمہ سے مخاطب ہو کر مومن کو حکم دیا گیا کہ دیکھو جب مزار اور روضہ مقدس آئمہ ادھار میں جاؤ تو اس انداز سے زیارت جامعہ کا شکر آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیے خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین حد تمنا علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ. اے آئمہ, خدا نے آپ کو نور کی صورت میں اپنے عرش پر خلق کیا, خلقكم الله النار فجعلكم بعرشه مهدقين، آپ عرش الہی پر پروردگار کی بارگاہ میں طواف میں مشغول تھے، اور اس کے بعد خدا نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کے وجود کو انسانی صورت میں زمین پر نازل کیا، ان گھروں میں نازل کیا کہ جن گھروں کا مرتبہ مسلسل خدا کی اجازت اور اذن سے بلند ہوتا رہتا ہے۔ بات آئمہ کے انوار کی نہیں ہے، بات ان گھروں کی ہے کہ جن گھروں میں یہ نازل ہو جائے ان گھروں کا مرتبہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ ہستیاں جو اینٹ مٹی پتھر گارے اور چونے سے بنے ہوئے بے جان گھروں میں جب وہ ہستیاں آ جائیں تو ان گھروں کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، تو سوچیے کہ خود ان ہستیوں کا مرتبہ کیا ہوگا، ان ہستیوں کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اب یہاں پر آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، کل کی گفتگو سے متصل ہو گئے آپ۔ بات ہو رہی تھی انوار طیبہ پنجتن کی، کل یہی تو گفتگو آئی تھی نا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی انہم منی وانا منہم، یہ میرے گھر والے ہیں میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے، یہی پر آ کر بات رکی تھی نا۔ دیکھیے جب یہاں پر آ کر بات رک گئی تو اہل بیت، مرکز اہل بیت کون ہستی ہے اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی، آپ جانتے ہیں حدیث کے ساتھ کہ الحمدللہ شب جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں، شب جمعہ کے اعمال ہیں آپ یقیناً انجام دیتے ہوں گے، شب جمعہ وہ شب ہے کہ جو بابرکت ترین شبوں میں سے ہے، اور شب جمعہ میں تمام مرحومین جو آپ کے خاندان کے گھر کے مرحومین ہیں روایت کے مطابق وہ آپ کے گھر کے دروازوں پر آتی ہیں، ان کی ارواح اور فجر کی اذان تک رکتی ہیں اور آپ سے مسلسل طلب کرتی ہیں کہ ہمارا ہاتھ اب عمل سے کوتا ہو گیا ہے، اب ہم عمل نہیں کر سکتے، ہمارے لیے خدا کے لیے کچھ عمل بھیجو، اس دنیا میں ہمیں ضرورت ہے، مسلسل پکارتی رہتی ہے، ہم اور آپ ان کی آواز نہیں سن پاتے۔ روایت کے الفاظ ہیں یہ کہ مسلسل ارواح روحیں ہمارے چاہنے والوں کی، عزیز رشتے داروں کی ہمارے گھر کے دروازے پر آتی ہے اور پکار پکار کے کہتی ہے کہ کوئی نیک عمل ہماری جانب بھیجو، کوئی نیک عمل ہماری جانب بھیجو، ہمیں ضرورت ہے۔ اور جب پھر فجر کی اذان ہوتی ہے تو دوبارہ وہ ارواح آسمان کی جانب پرواز کر جاتی ہے۔ شب جمعہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ شب زیارتی ہے، سید الشہدا بھی ہے، یقیناً آج وہ شب ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کسی بھی لمحے کے دوران ہمارے بارہویں امام کربلا میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے سورہ واقعہ کی تلاوت شب جمعہ میں نہایت ثواب رکھتی ہے، روایت کے اندر ہے کہ جو چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے یعنی مومن کے انصار میں سے مشہور ہو اسے چاہیے کہ ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، رزق و روزی کی وسعت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ سورہ ولایت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مومنین کو انعام اور اکرام ملنے کی پروردگار نے نشاندہی کی ہے کس انداز سے مومنین کو انعام اور اکرام عطا ہوگا۔ تو یہ شب جمعہ یقیناً میں اگر شب جمعہ پر گفتگو کروں گا تو پھر وہ موضوع رہ جائے گا، اس لیے یہیں تک رکھیے، اور میں پھر درخواست کروں گا کہ مفاتیح جنان سے غافل مت ہوئیے، خدا کے لیے مفاتیح جنان کا مطالعہ مسلسل کیجئے، یہ ایسا خزانہ ہے اہل بیت کے کلمات کا کہ جو ہمیں اتنا عظیم خزانہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کتنی آسانی سے جناب شیخ عباس قلی کہ خدا انہیں دسترخوان علی المؤمنین پر مہمان فرمائے اور پنجتن کی خاص برکات انہیں نصیب فرمائے، انہوں نے یہ محنت کی اور آپ کے اور میرے گھروں میں اس میں انعام اہل بیت کو پہنچا دیا۔ تو بات ہو رہی ہے پنجتن کے نور کی، اس حوالے سے یقیناً محور کون ہے امامت کا، امیر المومنین کی ذات ہے والا صفات۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ امیر المومنین کا جب نام آتا ہے تو ولایت کا ذکر چھڑتا ہے، ہم کہتے ہیں صاحب ولایت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین۔ دیکھیے یہ ولایت کیا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہم نے مولا کائنات کی ولایت کو کیا دیکھا ہے، کیا سمجھ پائے ہیں کہ ولایت ہمارے دلوں میں ہے۔ اچھا اب میں سوال کر کے بہت سادہ اور آسان انداز میں اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت نوجوان کمسن بچوں کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ ان کی سمجھ میں بھی آئے۔ دیکھیے آپ نے علی بن ابی طالب کو دیکھا تو کب دیکھا، ہجرت کی رات بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا، شجاعت کا اقرار کیا، جنگ بدر میں تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، بہادر مان گئے، جنگ خیبر میں مرہم کو پہچانتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا صاحب مولا کہنا بڑے بہادر ہیں، محراب عبادت میں دیکھا عبادت کرتے ہوئے، آپ نے کہا بڑے عبادت گزار تھے، आपने देखा मौला कायनात नहायत जौ की रोटी नमक के साथ लगा लगा कर खा रहे, आपने कहा मौला कायनात दुनिया की जानिब रग़बत न रखते थे। आपने मौला कायनात के मुख्तलिफ अफ़आल को देखा, आमाल को देखा, किरदार को देखा, जब जहां जहां जैसे जैसे अंदाज से आप मौला कायनात के किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं को देखते गए, उसी पहलू से मुतअल्लिका सिफत का एतराफ करते गए। बहुत तवज्जो कीजिएगा जानी गरमी, आपने ऐसे कामों को देखा जो जाहिदाना सिफात की जानो निशान नहीं करती है, आपने कहा मौला कायनात बहुत जाहिद थे। नमाज पढ़ते हुए देखा, आपने कहा मौला कायनात बहुत बड़े आबिद थे। आपने दुनिया को ठोकर मारते हुए देखा, आपने कहा दुनिया से कोई रगबत न थी। आपने तलवार चलाते हुए देखा, आपने कहा बहुत बहादुर थे। हिजरत फिरा तलवारों की छाव में रसूल के बिस्तर पर सोते हुए देखा, आपने कहा बहुत अजीम शान बहादुरी का कारनामा किया। हुजूर कभी आपने मौला कायनात की बहादुरी के नमूनों को देखा, कभी जोहद को देखा, कभी इबादत को देखा, कभी सखावत को देखा। आपने वाकया पढ़ा कि कंबर आया और कहा, आकर कहा कि मौला एक फकीर आया बैतुल माल के दरवाजे पर, मोहताज है, सवाल कर रहा है, सोने के सिक्के दी या चांदी के सिक्के। कहा किला उमा इंदी हजरान, चाहे सोने की बात करो चाहे चांदी की, दोनों मेरे नजदीक पत्थर है। अय्युहुमा अन्फा, जो चीज इसके उसे ज्यादा फायदा पहुंचाए वो दे दो। आपने कहा कि मौला कायनात की दौलत की कोई रगबत न थी। आपने मुख्तलिफ अफाल और अमाल के जरिए मौला कायनात के मुख्तलिफ सिफात को पहचानना शुरू किया। हुजूर मौला की जात से निकलने वाले मुख्तलिफ कमालात को देख देख कर आप मौला कायनात की मुख्तलिफ खूबियों के मुतरफ होते गए। ये तो आपने मौला कायनात की जात से निकलने वाले अमाल को देखा, अली को कब देखा? अब आइए जरा दुश्मन को एक और जागे पर ले जाऊं। आपने देखा खुदा ने आपको रिस्क दिया, आपने कहा वो रज़ा का परवरदिगार तुझे रिस्क अदा किया तेरा शुक्र। आपने देखा परवरदिगार ने आपके किसी दुश्मन से इंतकाम लिया, आपने कहा परवरदिगार तूने मेरे दुश्मन से इंतकाम लिया, क्या इंतकाम लेने वाला है जो बेहतरीन मुंतकम है। परवरदिगार ने मेरे और आपके गुनाहों को माफ किया, परवरदिगार अपने गुनाहों के बंदों के गुनाहों को माफ करता है। आपने कहा परवरदिगार कितना गफूर रहीम है, रहम करते हुए देखा, आपने कहा बड़ा रहीम है, रहमान है, करीम है। परवरदिगार की ताकत को देखा, जनाब मूसा के किस्से को बड़ा कुरान ने कि हुक्म दिया मारो ऐसा दरिया फट गया, आपने कहा परवरदिगार बड़ा ताकत वाला है। आपने परवरदिगार के इल्म के करिश्मे देखे, आपने कहा परवरदिगार बड़ा अलीम है। कभी आपने परवरदिगार की जात के अंदर से इल्म के करिश्मे को देखा, आपने कहा तू अलीम है। कभी आपने देखा इंसानों के गुनाहों को माफ कर रहा है, आपने कहा तू रहीम और करीम और गफूर है। कभी आपने देखा कि रिस्क अदा कर रहा है, आपने कहा तू रज़्ज़ाक है। तो हुजूर आपने खुदा को कब देखा? अब कोई ये ना कहे कि मौलाना ये कहकर चले गए कि अली खुदा है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। जो ये कहे कि अली खुदा है उसका अकीदा बातिल और गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हकीकत अमीरुल मोमिनीन मुझे बतलानी है, और मैं कैसे बतला सकता हूं, मेरी इतनी औकात नहीं है। अगर मैं बतलाऊंगा भी तो अमीरुल मोमिनीन की औलादों के फरामीन और जुम्मों के सामने बतलाऊंगा कि उन्होंने किस तरह से तारुफ करवाया मौला कायनात का। बड़ी बारीक और हसास मंजिल फिक्र है। हुजूर आपने खुदा की जात से निकलने वाली मुख्तलिफ सिफात को देखा, तो आप मुख्तलिफ सिफात और आसमा परवरदिगार के बारे में पुकारते चले आए। परवरदिगार तू रहीम है, तू करीम है, तू वदूद है, तू कदीर है, तू अलीम है, तू रहमान है, तू रहीम है। जात खुदा को देखा तो कब देखा? बस यही बात अलीम ने अभी तालिब के बारे में है। शुजात का मंजर देखा कहा शुजा है, सखावत का मंजर देखा कहा सखी है, अली को रहमत के तमाम काम अंजाम देते हुए देखा कहा अली रहीम है। जो जो सिफात आप देखते रहे, आप कहते रहे अली ये है, अली वो है, अली वो है। तो हुजूर आपने तो अली की जात से निकलने वाली सिफात को देखा, खुद हूं है अली इब्न अबी तालिब को कब देखा? विलायत नाम है हकीकत अली इब्न अबी तालिब तक पहुंचने का। अब यहां पर बड़ी तवज्जो कीजिएगा, मुझे बात समझानी है, और ये हक है मौला कायनात के जिंदगी पर मेरी ऊपर कि मैं जिस हद तक हो सके विलायत समझाऊं आपको। अगर किसी को एतराज है तो मैं बैठूंगा यहां पर बाद में, आप सवाल कीजिए। देखिए कोई मातम करता है विलायत की निशानी है, कोई ताबीज सजाता है विलायत की निशानी है, सवाब मिलेगा उसे। कोई जजने सजाता है सवाब मिलेगा, कोई कड़ा पहनता है सैयद सज्जाद की याद में सवाब मिलेगा, कोई फाका करता है आशूर के दिन सवाब मिलेगा, सबीन पर पानी पिलाता है सवाब मिलेगा, मस्जिद पढ़ा है सवाब मिलेगा, मस्जिद सुन रहा है सवाब मिलेगा। आप कहते हैं ये विलायत है, हुजूर ये आसार विलायत है, विलायत क्या है? پھر اور واضح کروں بات کو. دیکھیں مجھے پتا ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے, اور اگر ذرا میں نے غلطی کر دی تو میری پکڑ وہاں بھی ہو سکتی ہے, یہاں بھی ہو سکتی ہے. بات اس ہستی کے بارے میں ہے کہ جس کے سامنے جبرائیل کی کوئی حقیقت نہیں, بات اس ہستی کی ہے کہ جس کے سامنے آدم سے لے کر عیسیٰ کی کوئی حقیقت نہیں. 123,999 پیغمبر علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں دو سامنے ہو کر بیٹھے. جب اس ہستی کی بات ہے تو اس کی آسانی سے پیش نہیں کی جا سکتی, سمجھا سمجھا کر آگے بڑھنا ہوگا. تو دیکھیے عزیزان گرامی, ہم نے ولایت کو کب دیکھا ہے؟ اور واضح کروں بات کو, آپ نے دیکھا کہ مردہ زمین ہے, کل بھی گفتگو زمین ہے پیدے نکل آئے. آپ نے دیکھا ایک دفعہ دریا میں طوفان آیا, آپ نے دیکھا ایک دفعہ دریا دوبارہ آرام سے مدھم انداز سے بہنے لگا, آپ نے دیکھا طوفانی ہوائیں چلی, پھر آپ نے دیکھا طوفانی ہوائیں تھم گئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں صبح چلنے لگی. تبدل زمانے کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ یقیناً ان کے پیچھے کوئی ہے. آپ نے ان افعال اور اثرات کے ذریعے خدا کے وجود کو مانا, یہ آپ نے خدا کی ذات سے نکلنے والے اثرات آثار اور افعال کو دیکھ کر خدا کی جانب آپ متوجہ ہوئے. آپ نے خدا کو کب دیکھا؟ یہ خدا کی ذات سے نکلنے والے آثار کو دیکھا. کبھی آپ نے تابوت سجایا, کبھی آپ نے زلزلہ سجایا, کبھی آپ نے تازیہ سجایا, کبھی آپ نے ماتم کیا, کبھی آپ نے کڑا پہنا, کبھی آپ نے کلاوہ پہنا. مختلف انداز سے مثبت دیتے ہوئے جناب سید سجاد سے آپ نے مختلف ازاداریوں کے کام انجام دیے, نظر نیاز پکائی, سبیل میں پانی دیا, سبیل میں شربت چائے, جو بھی کام کیا یہ تمام کام آپ کہتے ہیں یہی ولایت ہے. حضور یہ ولایت نہیں ہے, یہ ولایت کے آثار ہے. ولایت ہے تو کیا ہے؟ کوئی یہ سمجھے کہ اگر وہ ماتم کر رہا ہے تو یہی ولایت ہے, یہ اثر ولایت ہے. جس طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب بارش برس رہی ہے تو یہی خدا ہے, یہ آثار خدا بندی ہے. خدا کوئی اور چیز ہے, خدا کیا ہے؟ ضلع یمانی میں جب آ کر مولا کائنات سے پوچھا, ذرا یہ تو بتلائیے ہر رائے کا ربت, کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے, اور اسی ہستی سے ہونا چاہیے جس سے پوچھا گیا. حلوائی کا ربک, مولا ذرا یہ بتائیے آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ فرمایا مولا کائنات پہ وہی نہ کہ زینب وائے ہو تجھ پر ہے زینب یمانی, لم اعبد ربا لم اراہ, میں نے کبھی ایسے پروردگار کی عبادت کی بھی نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو. کہا کہ اچھا, آپ نے تو کہا ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. فرمایا لا تراہ العیون بل تراہ القلوب بحقائق الایمان, خدا کو آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ قلب ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے خدا کو دیکھتا ہے. حساس منزل فکر ہے, گفتگو توحید پر ہو رہی ہے, اور توحید بھی کون سی کہ جو پنجتن کے گھرانے سے آئی ہے. ہما شما کی توحید کی بات نہیں ہو رہی ہے, اور اس توحید کی بات ہو رہی ہے کہ جو قرآن نے بتایا, اے نما توجہ وسلم وجہ اللہ, تم اپنا رخ جس طرف بھی کرو تمہیں نواز خدا نظر آئے گا, تمہارا رخ خدا کی جانب ہوگا. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ ولایت کیا ہے؟ یہ آثار ولایت ہے, خود ولایت نہیں. ایک سلام دیجیے محمد علی محمد. دیکھیے اب یہاں تک جب گفتگو آ گئی, گفتگو اسی منزل پر روکیے اور میں بات آپ کے سامنے اور واضح کروں گی گفتگو کرنی کس طرح چاہیے. ایک شخص آیا اور آدھا گھنٹہ رہ گیا میرے پاس, کوئی دعا چیزیں جلدی ابھی گفتگو منزل میں تھے. ایک شخص آیا شام سے دمش سے چھٹے امام کی خدمت میں, اور آ کر اس نے کہا کہ چلے منور کرتے صادق انی رجل صاحب فقہ و کلام و فرائض و کلام, میں علم کلام جانتا ہوں, فرائض کا علم, واجبات کا علم, تفسیر کا علم, میں آیا ہوں آپ کے حساب سے مناظرہ کرنے. دیکھیے کلیدی روایت ہے بڑی ہے, اور آج کے بہت سے مسائل کا حل ہے. مت کھیلنے دیجیے اپنے ذہنوں کے ساتھ ہر انسان کو, مت دخل دینے دیجیے اپنے عقائد میں ہر ایک کو. ہر انسان جو آ کر کوئی راگ الاپے اس کی بات پر کو مت سنیے, مت دھیان دیجیے. آپ کے گھروں میں مفاتیح جناب ہے، قرآن صحیح سج جا دیا ہے، مسجد بلاغا ہے، کیوں تمسک نہیں رکھتے؟ ہر جگہ آخر آپ مولوی کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ میں خود مولانا ہوں، لیکن یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو میرے منہ سے کہ صاحب پرانے زمانے کے بارے میں، آئمہ کے بارے میں، معصومین کے بارے میں، معصومین یہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، ویسے ایسے. حضور جب دسویں امام حضرت علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام جب دسویں امام نے زیارت جامع کبیرہ ارشاد فرما دی جو تعارف نامہ امام کا، پھر آپ کو امامت کے سلسلے میں ادھر ادھر گھبرانے کی، دوڑنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کے گھر میں دعا سبح موجود ہے تو پھر آپ کی پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے گھر میں دعا قرآن موجود ہے، پھر کس بات کی، پھر کس بات کا اضطراب؟ اگر مفاتیح جنان میں زیارت آل یاسین موجود ہے، اس کو پڑھیے، مطالعہ کیجئے، ایک منزل سفر تک پہنچیے، کچھ منازل طے کیجئے، پھر دیکھیے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا. پھر میں کہوں گا ہر انسان کو اپنے عقائد سے مت کھیلنے دیجیے. امیر المومنین کو، پنجتن کو، چودہ معصومین، یہ عرشی مخلوق ہے، انہیں عرش پر رہنے دیجیے، اپنی طرح زمین پر مت لائیے، اپنی ذات سے ان کا قیاس نہ کیجیے، اپنی ذہنی تامر پڑیوں کے ذریعے اور اپنی ذہنی اٹکل کے ذریعے، اپنے غلط نظریات کے ذریعے، خبردار کوئی شخص بھی مولا کائنات کے فضائل کو نہ تولے جس کے بارے میں ذات خبی مرتبہ یہ کہے کہ یا ابا الحسن، اے علی، ما عرف اللہ الا انا وانت، وما عرفني الا الله وانت، وما عرفك الا الله وانا. اے علی، خدا کو نہیں پہچانا کسی نے سوائے میرے اور تیرے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تیرے، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا. کما حق تو معرفت، چاہے وہ نجف اور خن کا مرجے تقلید اور مستحد ہو، چاہے شارجہ کے سمام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے مومنین ہو یا منبر پر بیٹھنے والا خطیب ہو، یہ رسول فرما رہے کہ کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. تو دیکھیے منزلت علی ابن ابی طالب ماورائے اذہان و افکار ہے. تو اسی لیے تو جوش مئی آبادی نے کہا نا، اب بہرحال میں کل ایک بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن رہ گئی، گل ہو گیا زمین کے عوام کا چراغ. تو مولا کائنات کی بات آئی تو میں آپ کی اجازت سے یہ بند دو چار بندے پڑھے دیتا ہوں اور پھر دوبارہ آؤں گا اسی روایت کی طرف. گل ہو گیا زمین کے عوام کا چراغ، تشکیق سے یقین کو حاصل ہوا فراغ. دیکھیے میری کمزوری ہے کہ نجم افندی ہوئے، آل رضا ہوئے، جوش ہوئے، دبیر ہوئے، انیس ہوئے، جمیل مظہری ہوئے، یا آج کے دور کے کچھ شعرا اکا دکا. اب کیا کیا جائے کہ جو شخص قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو میں بہرحال بڑا نالائق اور بےمائیگی، علمی بےمائیگی ہے مجھ میں کہ میں آج کے دور کے شعرا کے اشعار میرے پڑھنے نہیں پڑتے، بہت مشکل ہوتے ہیں. میں پرانے دور کا آدمی ہوں، پرانے لوگوں کی بات کرتا ہوں. زیادہ سے زیادہ جوش، آل رضا، جمیل مظہری، میر انیس، دبی، یہ ہو گئے، یہ آج کل کے کچھ شاعر ہے. تو آپ مجھے معاف کیجیے گا کہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو آج سے 25-30 سال پہلے زمین سے جا چکا، لیکن کبھی تو کیا کروں کہ جس انداز سے مولا کائنات کے بارے میں جوش نے گفتگو کی ہے. عزیزانِ گرامی، آیات اور روایت کو رکھیے اور جوش کے اشعار کو پڑھیے جو انہوں نے مولا کائنات کے بارے میں کہے. ذاتی کردار پر مجھے گفتگو نہیں کرنی، ذاتی کردار پر اگر آپ گفتگو کریں گے تو اسلام کی تاریخ کو چھوڑ دیجیے. پھر گل ہو گیا زمین پہ عوام کا چراغ، تشکیق سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے نوئے بشر کا باغ. مجھے پتا شعر بڑے مشکل ہیں میں، لیکن میں کیا کروں. دیکھیے بات اس حصے کی ہو رہی ہے کہ جو عرش الہی پر نور کی صورت میں خلق ہوا تو اشعار بھی ویسے ہوں گے جو کما حق ہو ذات کی عکاسی کر سکے. وہ اشعار نہیں ہو سکتے کہ جن میں بس عقائد کی خامیاں قرآن سے دور ہو، اہل بیت سے دور ہو، روایات سے دور ہو. گل ہو گیا زمین پہ عوام کا چراغ، تشکیق سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے نوئے بشر کا باغ. میں یہی کہہ چکا ہوں اودھ کے بڑے احسانات ہیں، اودھ کے بڑے احسانات، یہ اودھی کی شخصیت ہے، جوش میرویس ہوئے، دبیر ہوئے. اب کیا کیا جائے، فیض آباد کے لوگ بیٹھے ذرا پھول جائے خوشی سے، کیا کیا جائے. تو دیکھیے جھوما نسیم عقل سے نوئے بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ. یہ آئے تو ہری نظر میں رضا ہوئی، کہ اللہ اس میں یعنی اشرے پڑے جا سکتے ہیں ان اشعار کی تشریح کے لیے. یہ آئے تو حریم نظر میں عزا ہوئی, سلمائے روزگار کو زرری قبا ملی, ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی, آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی, جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار میں دیکھا غرور سے, منبر پہ آفتاب و تکلم آیا ہوا, موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا, دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا. دیکھیے مقابلہ کر سکتے ہیں آج کا کوئی شاعر ان شاعر کی؟ میری کسی دشمنی نہیں ہے ذاتی, لیکن میں کیا کروں, جس کا حق ہے اسے یہاں دینا چاہیے. دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا, موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا, منبر پہ آفتاب و تکلم آیا ہوا. اور سنیے گا, ڈالی نگاہ فخر نے, ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر. جو میونیز کے پیروکار ہیں بڑی مشکل بات کہہ جاتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ دین کو فخر حاصل ہے دنیا پر, دنیا کو فخر حاصل ہے دین پر, لیکن جوش کہہ رہے ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر. پوچھا بات کیا بھی, وجہ کیا ہے کہ ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر؟ وہ مولا کہنا تو اترے نا زمین پر, ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر کیوں؟ فرمانا قرآن آسمان سے اترا زمین پر. اور جس طرح سے انیس اور دبیر کے بعض مرثیے ایسے ہیں کہ جن کی درس رکھوانا چاہیے. آپ حضرات کہتے ہیں صاحب تبلیغی مجلس, تبلیغی مجلس کیا ہوتی ہے جی؟ نماز روزہ بھی تبلیغ ہے, ولایت علی ابی طالب بھی تبلیغ ہے, ہر ہر وہ بات کی جو متصل کرے آپ کو ایمان سے وہ تبلیغ ہے. تو دیکھیے بعض مرثیوں کا انیس کے درس رکھنا چاہیے, جوش کے بعض مرثیوں کا درس رکھنا چاہیے, ایسے آسان مرثیے نہیں ہے. اب یہی بات دیکھیے کوئی گھبرا سکتا ہے؟ ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر, خود حل کر رہے مسئلے کو, کیوں قرآن آسمان سے اترا زمین پر. تو دیکھیے بڑی توجہ, میں دوبارہ ہوں گا اسی روایت کی طرف. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے سمندر میں ہوتا ضرور لگاؤں گا, خواسی کروں گا, سمندر کی تہوار تیروں گا ضرور, بہت دور تو شاید لے جاؤں گا آپ کو, لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو نکالوں گا وہیں سے جہاں سے میں نے ہوتا لگایا تھا. تو دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ ادھر ادھر بہت چلے جاتے ہیں, مجھے بالکل اندازہ ہے, میں قتل ادھر ادھر نہیں جاتا, موضوع اتنا گھمبیر اور اہم ہے کہ موضوع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال کے گفتگو کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیے کوئی سیاسی جلسہ تو ہے نہیں, میں بولتے ہوئے طالب ہوں آپ سے, تو بات ہے مولانا کائنات کی, ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالنی چاہیے کہ آج یہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہیں, ہم بھی کبھی انہیں کی عمر کے حصے میں تھے, ولایت ہمیں ملی ہے اسی فرش اعضا کے صدقے میں, اس فرش اعضا کا بڑا احسان ہے ہم پر. وہ کہتے ہیں کہ مجلس سے ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوا. حضور ہماری بے مائیگی اور نالائکی ہے کہ ہم نے مجالس سے کچھ حاصل نہیں کیا, مجلس کا کیا قصور, وہ قرآن کا کیا قصور, اگر ابھی جہل قرآن سے کچھ نہ سیکھ سکے یا ابھی جہل کا قصور اگر نہ سیکھ پایا. جی تو اے امام صادق کے پاس آیا, کہا کہ میں آیا ہوں مناظرہ کرنے آپ کے حساب سے, گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. تو دیکھیے میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا ہوں, مجھے فرائض کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, اصول کا علم ہے, میں مناظرہ کرنے آیا ہوں. خدا کی قسم یہ روایت ایسی ہے کہ حجت خدا معصوم کی زبان سے جاری ہونے والے الفاظ ایسے ہیں کہ 10-12 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے, اور یہاں جو پڑھے لکھے لوگ, بڑی عمر کے پختہ عمر کے لوگ ہیں, وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. کہا کہ اچھا چھٹے مہینے میں مجھ سے کچھ شروع کرنے آئے, شام سے آئے دمشق سے مدینے, اور مدینے میں تھے امام الشیخ, مکے میں تھے, حج کا ایام چل رہے تھے. کہا کہ اچھا مجھے کچھ سوال کرنے ہیں تم سے. دیکھیے جب حجت خدا سوال کرے تو انسان اپنی خیر منائے, یہ معمولی سوال نہیں. کہا کہ اچھا من کلام عندک اور من کلام رسول اللہ, یہ جی تم مجھ سے مناظرہ کرے گا, گفتگو کرے گا, تو اپنے نظریات کے ذریعے مجھ سے گفتگو کرے گا یا رسول خدا کی احادیث کے ذریعے مجھ سے گفتگو کرے گا؟ کہا کہ کلام بعضہ من عندی وبعضہ من رسول اللہ, کچھ کلام میرا ہے کچھ کلام رسول خدا کا. توجہ کی آپ نے, ملاوٹ ہے کلام میں, رسول خدا کی بھی گفتگو ہوگی اور میرے اپنے بھی نظریات ہوں گے. انہوں نے کہا اچھا مجھے کچھ اور سوال کرنے ہیں جس سے بتاؤ. کہا کہ پوچھئے. کہا کہ انت شریک رسول اللہ, کیا تو کار رسالت میں رسول کا شریک ہے جو اپنی بات کو رسول کی بات کے ساتھ ملا کے پیش کرے گا؟ کہا کہ لا نہیں, استغفر اللہ, میں کار رسالت میں شریک. کہا کہ اچھا
اتجد طاعتوں کا کم تجد طاعت رسول اللہ، کیا تیری اطاعت اسی طرح سے واجب ہے کہ جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے؟ قال لا، نہیں مولا، کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اطاعت اس طرح سے واجب کیسے ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب؟ تو امام درخی کا سوال نہیں فرما رہے، آپ کے اور میرے لیے نشانیاں چھوڑ رہے، دیکھو کہ رسول کے بارے میں بات کرے یا تو اسے کار رسالت میں شریک ہونا چاہیے یا اس کی اطاعت اسی طرح واجب ہو اسی طرح کہ جس طرح رسول کی اطاعت واجب تھی. انت شریک رسول اللہ، کیا تو رسول اللہ کا شریک ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اچھا، اتجب طاعت کا کم تجب طاعت رسول اللہ، کیا تیری اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے؟ کہا کہ نہیں مولا. کیا فرمایا؟ ایسا بھی نہیں ہے. کہا کہ اچھا، جب یہ دونوں باتیں تم نے کہا کہ نہیں ہے، تیسرا سوال میرا، سمے اطل وحی رسول اللہ، کیا تم نے خود رسول کی زبانی وحی کے کلمات میں سنا ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں سنا. بھائی میں پوچھوں گا چھٹے مین سے، مولا جو آپ نے پوچھا ہے، کیا تم نے رسول کی زبانی کلمات وحی کو سنا ہے؟ تو کیا کوئی ایسی ہستی گزری ہے کہ جس نے رسول سے سنا ہو؟ بھائی آپ پوچھیں کہ تم نے سنا ہے، تو چھٹے امام مولا اگر آپ خود بتائیے کہ کیا کوئی ایسی ہستی گزری ہے کہ جس نے خود رسول کی زبانی وحی کو سنا ہو؟ خدا کی قسم، تاریخ اسلام میں آپ کو مسجد بلاغہ میں یہ اعزاز ملیں گے کہ دیکھو، وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِحَرَى، خدا کی قسم میں رسول خدا کے ساتھ غار حرا میں تھا. ایک ہی آواز آئے گی تاریخ اسلام میں جو خالق مسجد بلاغہ ہے، کہ میں لقد كنت بحرا مع رسول اللہ، میں غار حرا میں رسول خدا کے ساتھ تھا. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَان، میں نے ایک چیخ کی آواز سنی، میں نے کہا یا رسول اللہ، مَا هَذَا الرَّنَّةَ، یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیسی ہے؟ جب وہی پہلی نازل ہوئی ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کار سالم میں شریک کون ہو؟ کس نے رسول کی زبان وحی سنی ہے؟ کس کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح واجب ہے؟ رسول کے بعد نہیں، رسول کی طرح واجب ہے. میں نے چیخ کی آواز سنی، میں نے کہا یا رسول اللہ، ما ہاذہ الرنۃ، یہ چیخ کیسی تھی؟ فرمایا رسول خدا نے، یا علی، ہاذہ الرنۃ الشیطان، قد ہیس من عبادتہ، یہ شیطان کی چیخ تھی، آج وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اور پھر رسول خدا نے کہا، دیکھیے پہلی وحی آ رہی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، شیطان کی چیخ کی پکار، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ بچہ جو 13 سال کی عمر میں شیطان کی چیخ بھی سنے، وحی کے نزول کے وقت رسول کے ساتھ ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مورخ کیسے کہہ سکتا ہے کہ علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے. بھائی آئے علی کے اسلام کو کلمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اسلام کو علی کی ضرورت ہے. یہ بچہ اس مرتبے پر روحانیت کی، معنویت کی، علوم روح کی، علی ابن ابی طالب کا ماں کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہے تو شیطان کی چیخ سنے اور رسول کہیں گے یا علی، یہ شیطان کی چیخ تھی. اگر رسول یہ کہہ دیتے تو میں بھی آگے اس سے کچھ نہیں کہتا، لیکن رسول نے ایک عجیب جملہ کہا، مولا کہنا تو نزول بلاغہ میں بیان فرمایا، اور پھر رسول نے عجیب جملہ کہا، رسول نے عجیب جملہ کہا، کہا کہ یا علی، تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، اے علی، جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے، اور جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے. الا انک لست نبی، بغیر ایک فرق ہے کہ تو نبی نہیں ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے؟ سماعت اور بصارت کے ذریعے. سماعت علی ابن ابی طالب ہو بہو رسول اللہ کی سماعت ہے، بصارت علی ابن ابی طالب ہو بہو رسول اللہ کی بصارت ہے. بھائی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وارث علم نبی علی مرتضیٰ ہے. جب سماعت اور بصارت ہو بہو ہے تو علم میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. ایک دلی بھیجے محمد آل محمد. بس ایک دفعہ کہا کہ اچھا، کیا تو شریک رسالت ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا اچھا، یہ بتا تیری اطاعت واجب ہے اسی طرح سے جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے؟ کہا کہ نہیں. اچھا یہ بتا کہ تم نے رسول کی زبان سے خود وحی کو سنا؟ کہا کہ نہیں. اب امام نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابی یونس ابن یعقوب کی طرف مڑے اور مڑ کر مسکرایا اور ایک جملہ کہا. کہا کہ دیکھو، اب اس دمشق سے آئے ہوئے شامی کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ ھذا الذی قد خصم نفسہ قبل ان یتکلم، اے میرے صحابی، یہ شخص اس سے پہلے کہ میرے ساتھ مناظرہ اور گفتگو کرتا، اس سے پہلے کہ میرے ساتھ گفتگو کرتا، اس نے خود اپنے خلاف خود ہی دلائل دے دیے. دیکھیے میں تم پر وحی آئی, میں تم نے وحی کو رسول سے سنا, میں تم کار رسالت میں شریک, میں تمہاری اطاعت واجب, تو سارے دلائل جو تم نے اپنے خلاف دے دیے. کہا کہ اچھا, پھر اس کے بعد مختلف شاگرد آئے, روایت طویل میں حس کرتے ہوئے آ رہا ہوں, حشان میں حکم آئے, امام نے کہا گفتگو کرو ذرا, جسے امام کہیں گفتگو کرو اس کی منزلت کیا ہوگی. کون حشان میں حکم؟ حشان میں حکم وہ ہے کہ جنہوں نے کئی تین یا چار اماموں کو درج کیا ہے, اور جناب موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے حشام سے ایک حدیث ہے بڑی طویل, جس میں 52 مرتبہ حشام کو مخاطب کر کے کہا یا حشام عقل کی خصوصیات بیان کی کہ عقل ہوتی کیا ہے. یہ وہ صحابی گفتگو کرنی شروع کی, حشام نے کہا یا حاضر ایک سوال پوچھ رہے ہیں مجھے تجھ سے. کہا پوچھو. اب حشام ابن حکم سوال کر رہے ہیں, اربوں کا انظر بالخلق ام الخلق انظر لانفسهم, یہ بتا مجھے ذرا حشام کہ کیا پروردگار زیادہ خیال رکھتا ہے اپنی مخلوق کا یا مخلوق خود اپنا خیال رکھتی ہے. دیکھیے 10, 12, 14, 15 سال کے بچے بھی درد کریں گے اسے. ایک دفعہ سوچا اور کہا کہ نہیں, بنے ربو انظر, پروردگار عالم زیادہ اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے, پروردگار عالم زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے اپنی مخلوق کو. کہا کہ اچھا, تو پھر یہ بتا کہ پروردگار عالم زیادہ خیال رکھتا ہے اپنی مخلوق کا, تو اس نے ہم انسانوں کا کس طرح سے خیال رکھا تاکہ ہم اس تک پہنچ پائیں. کہا کہ اس کے لیے حجت قرار دی, دلیل قرار دی انسانوں کے لیے. کہا وہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ قرآن اور رسول اللہ. کہا کہ اچھا, رسول کے زمانے تک تو تیری بات صحیح ہے. کتنی سمپل سادی اور کتنی مدلل اور مستدل گفتگو. رسول کے زمانے تک تو صحیح ہے, اب یہ بتا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. اور پھر حشام نے سوال کیا کہ اچھا, تم میں ہم میں جو اختلاف ہے اور تم اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے آئے ہو, اس زمانے میں تو کتاب اور رسول اللہ تھے, آج کیا ہوگا؟ کہا کہ قرآن ہمارے اختلافات کو حل کرے گا. کہا کہ اچھا, یہ بتاؤ کہ ہم میں تم میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اب اس نے سر جھکا کر سوچنے لگا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, بھائی جواب کیوں نہیں دیتا؟ چھٹے امام نے کہا کہ بھائی جواب کیوں نہیں دیتا تم اس کا؟ تو اس شہری نے کہا کہ جب میں رسول اللہ میں کیا کروں, اگر میں کہوں کہ ہم میں تم میں اختلاف نہیں ہے تو میں نے بے تکی بات کری ہے, اور اگر کوئی اختلاف ہے تو یہ کہہ رہا پھر حل کیسے ہوگا؟ تو کیا جواب دو؟ اچھا اجازت ہے آپ کی, اب یہی سوال میں اس سے کروں؟ کہا کہ کرو. تجد نبیا, علم سے بھرپور بھرا ہوا پاؤ گے تم میرے شاگرد کو, جس کے بارے میں چھٹے نام کہیں کہ علم سے بھرا ہوا ہے تو اس کا علم کیا ہوگا. کہا کہ اچھا احشام, اب میرا تجھ سے سوال ہے کہ یہ بتا کہ پروردگار عالم نے جو یہ کام کیا تو اختلاف ہے تو یہ کیسے حل ہوگا؟ کہا کہ دیکھو قرآن موجود ہے, اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ قرآن کے اختلاف کو حل کر سکتا ہے. تو اس شامی نے کہا کہ ہاں اختلاف کو حل کر سکتا ہے. کہا کہ اگر قرآن فقط, توجہ کیجیے گا, صرف قرآن اختلاف کو حل کر سکتا ہے, تو اے شامی ذرا مجھے تو یہ بتا کہ اگر قرآن تیرے پاس شام میں تھا, مدینے میں ہمارے پاس تھا, یہ قرآن تو موجود تھا, تو اگر ہمارے اختلاف کو قرآن حل کر سکتا ہے تو تو دمشق سے سینکڑوں میل دور سے اٹھ کر منازع کرنے کیوں آیا ہے؟ کتنی سیدھی سادھی بات ہے. اب اس نے سر جھکا دیا. کہا کہ سر تم خود بتاؤ کہ خدا نے رسول کے بعد کس کو قرار دیا؟ کہا کہ یہی ہستی جو یہاں بیٹھی ہے فرزند رسول اللہ ہے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. کہا کہ دلیل ہے کوئی اس بات کی؟ کہا کہ ہے, تم اس سے پوچھو یہ آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے, اور تمام کے تمام مخفی اور چھپے ہوئے امور کے بارے میں تمہیں بتایا گیا. کہا کہ اچھا, کہا کہ اچھا بتائیے ابن رسول اللہ. امام نے گفتگو کرنا شروع کی. دیکھ تو شام سے نکلا, اپنے شہر سے نکلا, سفر اس طرح سے کٹا, سفر میں تیرے تجھے یہ واقعات پیش آئے, تم مکے کی جانب آیا, فلاں سے ملا, فلاں کاروان سرا میں رکا, فلاں جگہ قیام کیا, سواری یہ کی, سفر کی تمام خصوصیات بتانی شروع کی. اب اس شامی کا منہ کھل گیا حیرت کے مارے, اور ایک دفعہ پکار اٹھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد ان کا مسیح ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اس کے نبی ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے نائب اور مسیح ہیں. دیکھیے یہ آئمہ آئے اسی لیے کہ خدا سے متصل کر سکے. ان کی حیات ان کی زندگی معمولی نہیں ہے. توحید نام کس کا ہے؟ میں نے کل عرض کیا نا کہ توحید جب بھی آئے گا ذکر توحید کا حیات کا ذکر ضرور آئے گا. جس کی حیات پروردگار عالم سے شدید ترین مضبوط ترین مستحکم ترین رابطہ رکھتی ہوگی توحید کے سلسلے میں اس کا مرتبہ بلند ترین ہوگا. اب مجھے 10-15 منٹ میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں اوپر لے لوں گا آپ کی زیادہ سے. اب حیات پر گفتگو کرنے دیجیے کہ حیات کی حقیقت کیا ہے. قرآن کی روح سے کوئی بھی چیز مردہ نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں کہ جو خدا کی تسبیح نہ کر رہی ہو. دیکھیے تسبیح اس وقت کی جاتی ہے کہ جس کی تسبیح کی جا رہی ہو اس کے بارے میں تسبیح کرنے والے کو معرفت ہو. اگر تسبیح کرنے والی چیز جس کی تسبیح کی جا رہی ہے اس کی معرفت نہ رکھے تو تسبیح کیسے کرے گی؟ اس کا مطلب ہے کائنات کا ہر پتا پتھر دریا شجر حیوانات برندے چرندے پرندے تمام کے تمام پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو کسی بھی چیز کو کائنات کی تم یہ مت سمجھنا کہ وہ پروردگار عالم کی معرفت نہیں رکھتی. معرفت ہے جبھی تو تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ حَمْدِهِ, پروردگار کی تسبیح و تقدیس میں ہر مخلوق ہر شے مصروف ہے. حیات پست ترین ادنا ترین حیات پتھروں کی حیات ہے. پتھر کی حیات سب سے ادنا ترین ہے اور پتھروں کے بعد کس کی حیات ہے؟ پودوں کی, نباتات کی. نباتات کے بعد کس کی حیات ہے؟ حیوانات کی حیات. حیوانات کی حیات کے بعد کس کی حیات ہے؟ انسانوں کی حیات. اور انسانوں کے بعد اب ملائکہ ہے, لیکن مجھے اس طرف نہیں جانا. بس ان تین چیزوں کو سن لیجیے, جمادات نباتات حیوانات اور انسان. یہ چار زندگیاں ملتی ہیں ہمیں قرآن میں. جمادات کے بارے میں کیا فرمایا, پتھروں کے بارے میں کیا فرمایا سورہ بقرہ میں عجیب انداز سے. دیکھو وَإِنَّ مِنْهَا, کچھ پتھر ایسے ہیں, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك, تمہارے دل اتنے پتھر جیسے ہو گئے, ان میں اتنی قساوت آ گئی, فہیا کل حجارت وشد قسوا, یہ پتھر کی طرح ہے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو شخ ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں, ان میں سے دریا نکل پڑتے ہیں. پتھر ایسے ہیں کچھ جو جن میں سے پانی نکل جاتا ہے, لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ تمہارے دل میں خدا کا پیغام محفوظ اور رسوخ نہیں کر پا رہا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں سے پانی رس پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو خدا کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, دیکھو خود یاد رکھو خدا غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم انجام دے رہے ہو. تو پروردگار نے کہا کہ کچھ پتھروں میں سے پانی نکل پڑتا ہے, کچھ میں سے دریا نکل پڑتے ہیں, نہریں نکل جاتی ہیں, کچھ پتھر خدا کی خشیت کی وجہ سے نیچے گر پڑتے ہیں ریزہ ریزہ ہو کر. تو پتھروں کی خاصیت یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ پتھروں میں بھی معرفت ایسی ہے, لما یحبط من خشیت اللہ, خوف خدا کی وجہ سے وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے ہیں. تو اب اگر خدا کسی مٹی میں کسی مٹی کو کھا کے شفا بنا دے تو اعتراض مت کیجیے گا کہ کیسے کھا کے شفا بن گئی. سمجھ میں آیا قرآن سے کہ کچھ پتھر اور مٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں خوف خدا کا احساس ہوتا ہے. انسان میں خوف خدا نہیں ہوتا, کبھی کبھی ایسے انسان ہے, لیکن پتھروں میں مٹی میں خاک میں اور خوف خدا ہوتا ہے. یہ پتھر کی حیات, لیکن اس مرتبے پر ہے سما کسر قلوب و کمبا جزال کل حجارت اور اشد قصوا, لیکن یہ پتھروں سے بھی زیادہ سنگین ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد نباتات کی حیات میں نے کل مثال دی, وہ آیت الرحم الارض الميتة احييناها, کہ زمین کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو جعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون, کہ ہم نے ان زمین میں سے پودے نکالے, کھجور کے باغات نکالے, انگور کی بیلیں نکالی. یہ نباتات کی حیات, نباتات کی حیات ہم نے زمین میں سے جاری کی. اور اس کے بعد پھر انسان کی حیات, انسان کی حیات کے بارے میں مجھے یقیناً احساس ہے اس بات کا کہ میں ذرا عجلت کے ساتھ دوسروں کی منازل طے کر رہا ہوں, لیکن مجھے آپ کو نتیجہ دینا ہے. یقین آپ اولاد سمجھ میں تو آ رہی ہے, بات مشکل تو نہیں ہوگی. اگر سمجھ میں آ رہی تو مشاوری طور پہ نعرہ سلوات بھیج دیجیے. بہت شکریہ بیٹا, تھینک یو. دیکھیے میں بتا, پتھروں کی حیات پست ترین حیات ہے. خدا کی توجہ کیجیے گا, تو پتھروں کی جمادات کی حیات گھٹیا ترین حیات ہے، لیکن یہ گھٹیا ترین حیات بھی جب متصل ہو جائے خدا سے تو خدا پتھروں کے بارے میں یہ کہے کہ دیکھو پتھر خوف خدا سے ریزا ریزا ہو جاتے، لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی کہہ گزرے خدا کا پیغام داخل نہیں ہوتا. وَإِنَّ مِنْ هَلَمَا يَحْبُتَ مِنْ خَشَّةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. خبردار خدا کو غافل مت سمجھنا ان کاموں سے تمہیں انجام دے رہے ہیں. اور پھر نباتات کی حیات، میں نے اس کی سورہ یاسین کے ذیل میں کہ نباتات کی حیات ہوتی ہے پروردگار نے زمین سے پودے نکالے، ہم نے تمہارے لیے پودے نکالے جس سے تم مختلف فائدے اٹھاتے ہو، اب اس طرح مجھے نہیں جانا. اور پھر حیوانات کی حیات، پروردگار عالم نے اعلان ہوا سورہ آراف میں کہ لہم قلوب، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل ہے لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہے. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہے. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہے. اولئک کالانام بل ہم اضل، دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے دل ہے سمجھتے نہیں ہے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہے، کان ہیں سنتے نہیں ہے. یعنی پروردگار اسی وقت کہے گا نا کہ جب ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہو اور نہ دیکھے تب پروردگار مذمت کرے گا کہ یہ انسان ہے، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، دل اور دماغ اور ہوش و حواس بھی رکھتے ہیں، کان اور سماج بھی رکھتے ہیں، لیکن سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، در سے عبور نہیں رہے. پروردگار کیا کہہ رہے ہیں ان انسانوں کو؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہے ان سے بھی پست ہے. یعنی حیات انسانی ایسی ہے کہ جو بالا ترین ہونے کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم پتھروں سے بھی کبھی گھٹیا درجے پر آ جاتے ہو، کبھی حیوانات سے بھی گھٹیا درجے پر آ جاتے ہو، کبھی نباتات سے بھی گھٹیا درجے پر آ جاتے ہو. اور پھر انسان کی بات کی، لقد سورہ مومنون کے اندر لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن خالقین. دیکھو ہم نے انسان کو بنایا کھلکتی مٹی سے، پھر نچھے کی صورت میں لائے، نچھے کو ہم خون کے لوچڑے کی صورت میں لائے، خون کے لوچڑے کو ہم گوشت کے لوچڑے کی صورت میں لائے، گوشت کے لوچڑے کو ہم نے تبدیل کیا، اس میں ہڈیاں ڈالی، ہڈیوں پر ہم نے کھال منڈی، کھال چڑھائی، اور اس کے بعد ایک روح بھوجی سما انشان و خلق آخر فتبارک اللہ احسن خالقین. پروردگار نے جب پودوں کی خلقت کی بات کی، حیوانات کی خلقت کی بات کی، زمین کی خلقت کی بات کی، کہیں یہ نہیں کہا فتبارک اللہ احسن خالقین، بہت بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے. یہ انسان ہی تھا کہ جس کو جب خدا نے خلق کیا تو پروردگار نے اپنے آپ کو غرور سے دیکھا. بھائی یہی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا نا، جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار میں دیکھا غرور سے تو تبارک اللہ احسن الخالقین. کبھی خدا نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی، صرف انسان کی خلقت پر مبارکباد دی. اب چلیے ذرا دوبارہ چھٹے مان کی خدمت میں، چھٹے مان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یار ربنا رسول اللہ، ذرا یہ بتائیے انسان افضل ہے یا ملائکہ؟ کہا کہ دیکھو یہی سوال ہمارے چد امجد ملائکہ انس سے کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا. انہوں نے یہ جواب دیا، کیا جواب دیا تھا؟ ان اللہ خلق البحر فجعل فیہ شہوۃ بلا عقل وخلق الملائکہ فجعل فیہم عقلا بلا شہوۃ. خدا نے انسانوں کو خلق کیا، حیوانات کو خلق کیا، ان میں صرف شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی، سمجھ رہے نا حضرت؟ خدا نے ملائکہ کو خلق کیا، ان میں عقل رکھی، شہوت نہیں رکھی. اور اس کے بعد خدا نے انسان کو خلق کیا، رکب فیہ شہوۃ وعقل. خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان نے شہوت اور عقل دونوں کو رکھا. فمن غلبت شہوته عقلہ، اور پھر فرمایا فمن غلبہ عقلہ شہوتا. مولانا کا دیکھو بولا کیا جاتے کہ جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے تو وہ حیوانات سے پست ہے، اور جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے وہ ملائکہ سے افضل ہے. تو تبھی پروردگار نے اپنے آپ کو مبارکباد دی تھی کہ ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جس میں یہ شائستگی اور صلاحیت ہے کہ ملائکہ سے بھی کہیں آگے چلی جائے. یہ انسان کی حیات، اور اس کے بعد اب یہ حیات جب آئی انسان کی تو سب سے انسان کی حیات جب آئی تو پروردگار نے اعلان کیا، کہا کہ دیکھو انسانوں نے ان نہ کرو تم عند اللہ قادم، تم میں بہترین انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھے. تقویٰ تقوی والا انسان سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزیز وہ ہے. جب دل انسان کی بات کی تو پروردگار نے انسان کو تین حصوں میں تقسیم کیا. سورہ یوسف نے فرمایا ربی، میں اپنے نفس سے پناہ مانگتا ہوں. حضرت یوسف نے فرمایا کیونکہ نفس نفس سے ہمارا ہوتا ہے، وہ نفس ایک نفس سے ایک مرتبہ وہ ہوتا ہے. بھائی توجہ کیجیے گا، دیکھیے انسان کی خلقت پر آ گئے ہم، انسان کی خلقت سمجھ میں آ گئی. اب انسان کی خلقت کے بارے میں مولانا کائنات کا فرمان سمجھ میں آ گیا. انسان کی خلقت کہ انسان کا نفس تین طرح کا ہوتا ہے، نفس ہمارا، ان میں نفس ہمارا تم بسو علم رحم ربی. نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، مگر یہ کہ خدا کی رحمت جس پر ہو تو خود پھر نفس اس کا برائی کا حکم نہیں دیتا. لا اقسم بالنفس اللوامہ، اور پھر ایک نفس لوامہ ہوتا ہے وہ نفس کہ جب انسان برائی کرے تو اسے ٹوکے، مذمت کرے. اور ایک ہوتا نفس مطمئنہ، یا آئیے تو ہم نفس مطمئنہ ہو جائیے گا رب کرا ہوئی تم مرضیہ فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی. ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو نفس کے تین مرحلے سمجھ میں آ گئے. سب سے گھٹیا ترین حیات پتھر کی، لیکن انسان ان سے بھی گھٹیا. سب سے اس کے بعد ادنا درجے کی حیات نباتات کی، حیوانات کی. انسان جب حیوانیت پر اترا تو ان سے بھی گھٹیا اور ادنا. اور اس کے بعد حیات انسان کی، اور انسان میں حیات نفس امارہ کی، نفس لوامہ کی، نفس مطمئنہ کی. کیوں نفس مطمئنہ کب بنتا ہے انسان؟ کہ جب وہ تقوی اختیار کر لے. دیکھیے اب بڑی توجہ کیجیے گا، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، مجھے تفصیل سے نہیں پڑھنا. دیکھیے انسان کا معیار عبادت کے ذریعے ہے، اب اور انسان کی عبادت کی بنیاد اس کا ایمان ہے. تو اب سوچیے ذرا کہ وہ ہستی کس مرتبے پر ہوگی کہ جو جب چلی تھی جنگ کرنے کے لیے تو رسول نے کہا تھا لقد برز الایمان کلو الا الشرک کلو. آج سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. میں نے ارشی ہوں نا کہ ہر عمل کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے. جب سارے کا سارا ایمان قرار دے دیا مولا کائنات کو، تو جب علی نے جا کر جنگ کی تو اب یہ جنگ علی کی جنگ نہیں تھی، یہ کلو ایمان کی جنگ تھی. زردب جو لگی عمر بن عبدود کے سر پر تو رسول نے فرمایا لا مبارزۃ علی لا ضربۃ علی یوم خندق افضل من عبادۃ الثقلین الى یوم القیامہ. علی کی وہ ضربت جو علی نے عمر بن عبدود کے سر پر لگائی قیامت تک کے لیے میری تمام امت کی تمام عبادتوں سے افضل ہے. تو حیات علی نے ابھی طالب کو کوئی کیسے سمجھ سکے گا کہ جب دنیا علی کی ایک ضربت کا جواب نہ لا پائے. بھائی یہ امت ہے، اہل سنت اور اہل تشیع شیعہ اور سنی دونوں نے لکھا. دیکھیے امت کو معمولی مت سمجھیے گا، امت میں ازواج مطہرات ہیں. کون ازواج مطہرات؟ کہ جن کی قدموں کی خاک پر ہم قربان. امت میں صحابہ ہیں. کون صحابہ؟ کہ جن کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. امت میں فقہا ہے، امت میں محدثین ہے، امت میں علماء ہے، امت میں عرفا ہے، امت میں بلاغا ہے، امت میں ہر قسم کے علماء فقہا عرفا درویش صوفی قطب ابدال ہے، امت میں عشرہ مبشرہ ہے. لیکن علی کی ایک ضربت ایک طرف، پوری کی پوری امت ایک طرف. اچھا آپ نے سنا توجہ سے، ایک اور بات کہتا چلوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے. عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو اسی امت کا فرد بن کے نازل ہوں گے. یعنی علی کی ضربت کی حقیقت یہ ہے کہ علی کی ایک ضربت جناب عیسیٰ کی تمام عبادت ہے، اس کا مقابلہ نہ کر پائے. تو کوئی کیا سمجھے گا حیات امیر المومنین کو، کوئی کیا سمجھے گا مرتبہ امیر المومنین کیا ہے، کوئی کیا سمجھے گا کہ وہ زندگی کیا ہے، وہ روح کیا ہے، وہ علی مرتبہ کیا ہے. علی کی زندگی یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے علی منسوس فی ذات اللہ، علی ذات خدا میں ڈوب چکا ہے. کیونکہ ذات خدا میں ڈوب چکا ہے، یہی وجہ تھی کہ دیکھو علی جسے غضبناک نگاہوں سے دیکھے یہ نہ سمجھ گئے کہ علی دیکھ رہا ہے، یہ خدا کی آنکھیں جو تمہیں غضب سے دیکھ رہی ہے. اگر علی کسی کو کچھ عطا کر دے تو یہ نہ کہنا علی نے دیا، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو تمہیں کچھ دے رہا ہے. اگر علی کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے تو نہ کہنا علی نے موت کے گھاٹ اتارا، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے. اگر علی کے چہرے کی طرف دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو. خبردار علی کو اپنے جیسا انسان نہ سمجھو، یہ خدا کا چہرہ ہے جس کی جانے تم دیکھ رہے ہو. اب دوبارہ سن جائیے ان دونوں سروں کو، مسائل کی طرف آؤں. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا جب حقیقت علی میں بھی طالب یہ ہے، جب مرتبہ علی بن ابی طالب یہ ہے, جب روح علی بن ابی طالب یہاں پر ہے تو علی کی معرفت میں اور آپ اپنے بلبوتوں پر نہیں لے سکتے, نہیں حاصل کر سکتے. اسی لیے کہا جو اس نے لوگوں نجف کی سم سے آنے لگی صدا, لوگوں نجف کی سم سے آنے لگی صدا. عجیب مرحلہ ہے, کیا کیا جائے؟ لوگوں نجف کی سم سے آنے لگی صدا, اے جوش و نقطہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات میں سنا. ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا, کاش وقت ہوتا تو میں ان چار مصروں پر اور بولتا. دیکھیے بس اشارہ کر دوں گا, صاحبہ نے فہم ہے وہ اسی دو تین جملوں کو لے لیں اور معرفت کی منزلیں طے کریں. لوگوں نظر کی سم سے آنے لگی صدا, یعنی علی کے دربار میں برود اس وقت ہوگا, داخلہ اس وقت ہوگا, معرفت علی اس وقت ملے گی جب خود علی کی رضا شامل ہوگی. لوگوں نظر کی سم سے آنے لگی صدا, اے جوش و نقطہ سنج میری انجمن میں آ, نقطہ سنج بننا پڑے گا جب معرفت ملے گی. ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا. دیکھیے ساقی استعارہ کس کا ہے, ساقی ہوتا کہاں ہے؟ سب میں استعارہ کیا کوئی نمبر ہے؟ ساقی کو بھی ٹھکرا دیا. ساقی میرا سلام ہے ادب لے کے میں چلا. بھائی تیری انجمن بڑی دلچسپ ہے, دیدہ زیب ہے, دل فریب ہے, لیکن سلام ادب لے کے میں چلا. کیوں چلا؟ خود فرمایا جو اس نے, مولائے کائنات اور آواز دے مجھے, مولائے کائنات اور آواز دے مجھے. میں کیسے جاؤں مولائے کائنات کی طرف؟ کیا خود جاؤں اپنے بندی کے پر؟ نہیں, مولائے کائنات اور آواز دے مجھے, اے جبرائیل طاقت پرواز دے مجھے. یہ وہی بات جو میرا نیوز نے کہی تھی, اندیشہ توسیع بشین شاہ علم ہے, زانو بسر فکر ہے, سجدوں میں قلم ہے, یہ راہ ہے باریک کے لفزش میں قدم ہے. اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے, خانے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا, یہ مرحلت آپ کی امداد سے ہوگا. آئینے سے اوساف سکندر نہیں ممکن, آئینے سے اوساف سکندر نہیں ممکن, ذرے سے سمائے شہ خاور نہیں ممکن, بلبل سے کبھی بس سے گلے تر نہیں ممکن, جبریل سے تعریف پیغمبر نہیں ممکن. بھی فرما رہے مقدور کسے شعر الہی کی سنا کا, مقدور کسے شعر الہی کی سنا کا, ہو سکتا ہے بندے سے ادا شکر خدا کا. ان کا اردو نعمت اللہ علیہ توسیحا, میر علیس کی نگاہیں قرآن اور حدیث پر ہے, قرآن کی آیت کو نظر میں رکھ کر یہ بن کہا ہے, ہو سکتا ہے بندے سے ادا شکر خدا کا. اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو, شکر ادا کرنا چاہو, نہیں کر سکتے. عظیم ترین نعمت علی بن ابی طالب کی ولایت ہے. تبھی تو میر نے کہا مقدور کسے شعر الہی کی سنا کا, ہو سکتا ہے بندے سے خدا, بندے سے ادا شکر خدا کا. کون میر علی سے؟ یہ وہی میر علی سے جو کہہ رہے یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر, تو فیض کا مالک ہے توجہ کوئی دم کر, اس خشک زراعت پہ کرم کر. اس انداز کے شاعروں اور خود کہہ رہے جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے, اقلیم سخن میرے کرموں سے نہ جائے. لیکن جب مولا کائنات کی مدد کرنے پہ آتے تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, مزدور کسے شعر الہی کی سنا کا. بہت بڑے شاعر ہے, لیکن جب مولا کائنات کی مدد کر رہے تو کہہ رہے مزدور کسے شعر الہی کی سنا کا, ہو سکتا ہے بندے سے ادا شکر خدا کا. عزیزانِ گرامی میں نے بڑا آپ کا وقت لے لیا اور بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں زیادہ وقت لیتا ہوں, لیکن کیا کروں کہ یہاں پر گفتگو ایسی ہے کہ میں اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتا. شب زیارتی ہے سید الشہدا ہے, لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کیونکہ مخصوص ہے کہ زیارت سید الشہدا سے, تو وہی مسائل پڑھے جائیں. ان مسائل میں سے ایک ہے کہ جو امام زمانہ کو بھی پسند ہے, سید الشہدا کو بھی پسند ہے, اس جوان کے کہ جس کے بارے میں نیوز کہہ گئے, ایک طرف اکبر محروم سب جوان نایاب, کچھ جو بچپن تھا تو کچھ احمد ایام شباب, روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب, آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب, جس نے ان گیسوں میں رخ کی ضیا کو دیکھا, شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا. دیکھیے کتنا کٹھن ہوگا, اذان دیا علی اکبر نے. یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ زمانے زمن میں کہا ہوگا, بیویوں اذان کی آواز آ رہی ہے نا, جس نے میرے نانا کی اذان کی آواز نہیں سنی وہی اذان سن لے. میں کہوں گا بی بی زینب بڑا کٹھن مرحلہ ہے, خوب اچھی طرح سے اذان کی آواز کو سن لیجیے, پھر یہ اذان سننا نصیب نہیں ہوگی. بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی, لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی, لیلا کہاں ہے صبر سے اس وقت کام میں, سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. عائزہ گئے, اقربا گئے, دوست انصار یاور گئے, اور ایک دفعہ بنی ہاشم کی باری آئی سنتے ہیں آپ تقدم والے بھی بیٹا علی اکبر جاؤ. علی اکبر نے اجازت دی, کہا کہ اچھا جاؤ پہلے پھوپھیوں سے مل کر آ جاؤ. عزیزان گرامی رخصت اکبر بڑی عجیب ہے, کسی شہزادے کی رخصت ایسی نہیں تھی. اکبر خیمے میں گئے, تاریخ کے الفاظ ہیں, مجھے نہیں پتا خیمے میں ہوا تو کیا ہوا, لیکن بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, بار بار گرتا تھا. کوئی بی بی اکبر کا دامن تھامتی تھی, کوئی ابا کا دامن تھامتی تھی, کوئی قبا کا دامن تھامتی تھی کہ بھیا علی اکبر ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہو, کیا ہم شکل پیغمبر بھی خاک میں مل جائے گا. عزیزان گرامی اکبر کی پھوپھیوں نے اور بہنوں نے اکبر کو اتنا روکا کہ ایک دفعہ مقتل کے الفاظ ہیں, تاریخ کے الفاظ ہیں کہ حسین در خیمہ پر آئے اور آواز بھی, بہن اب اکبر کو نہ روکو. یعنی خیمے میں ایسا کوہرام مچا تھا کہ سید الشہدا کو مداخلت کرنی پڑی. ایک دفعہ آئے اور حسین نے گھوڑے پر سوار کیا, ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف دیکھ کر عجیب جملہ کہا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وكلما اشتقنا الى زیارت نبی نظرنا الى وجهه پروردگار اب گواہ رہیو اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں, گفتار میں, صورت میں, سیرت میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. اور ہمیں اہل بیت کو جب بھی تیرے نبی کی یاد طرف آتی تھی ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے. اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے, جنگ کی 120 جہنمیوں کے واسطے جہنم کیا. حسین ابن علی نے ایک عجیب منظر دیکھا, کیا دیکھا کہ اکبر نے گھوڑے کی راہ سے موڑی, دوبارہ خیم کی طرف آئے. بیٹا کیا ہوا, کیا سلسلہ ہے, مسئلہ کیا ہے؟ بابا سے کل آتش خط کا پہلانی اور حبیب جگہ, بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور لوگوں کی گرمی تڑپا رہی ہے, ہلیلا شربت المائے سبھی, کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ مجھے جنگ سفین کا واقعہ یاد آ رہا ہے. امیر المومنین تھے, محمد حنفیہ کو بھیجا اپنے بیٹے کو, کچھ تھپ تھپائی, کہا بیٹا محمد بڑھ بڑھ کے حملے کرو. محمد نے حملے کیے, کشتوں کو پشتے لگائے, صفوں کو چیرتے ہوئے آگے گئے, دوبارہ لوٹے مولا کائنات کی خدمت میں. مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے مشکیزہ اٹھایا, محمد حنفیہ کو پانی پلایا, بچا ہوا پانی زرا پر ڈالا. ایک دفعہ محمد حنفیہ نے پوچھا, بابا جان یہ کیا کر رہے؟ کہا بیٹا جنگ کر کے آیا ہے, تجھے گرمی لگ رہی ہوگی, زرا گرم ہو چکی ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کائنات سے کہوں گا مولا, اور محمد حنفیہ تھا